السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری فضائل المناقب کا بیان, حدیث نمبر 3507. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. یمن والوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا. قبیلہ خزاع کی شاخ بنو اسلم بن افسہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر اہل یمن میں سے ہیں. ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ نے, ان سے یزید بن ابی عبید نے, ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا, اے اولاد اسماعیل, خوب تیر اندازی کرو, کہ تمہارے بابا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے. اور آپ نے فرمایا, میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں. یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے, تو آپ نے دریافت کیا, کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم تیر اندازی جاری رکھو, میں تم سب کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ, سب سے پہلی بات یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب احترام نظر آتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ رسول اکرم نے اس طرح سے نہیں ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو سامنے والے گروپ نے کہا کہ ہم اب کیسے بھلا تیر اندازی کر سکتے ہیں, ایون سیکھنے کے معاملے میں بھی, کیونکہ سامنے والے گروپ کے ساتھ آپ ہو گئے, یعنی رسول اکرم, تو ہم ان پر تیر کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو بہرحال رسول اکرم نے سمجھایا کہ یعنی آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے تم لوگ خلاف ہو, بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مشق کرتے جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی مجھے یہ کام بہت پسند ہے. تو یہ جو تیر اندازی کرنے والے لوگ تھے وہ یمن سے تھے. رسول اکرم نے نسب کے لحاظ سے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا, اور اسی سے باپ کا مطلب ثابت ہوا کہ اہل یمن اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور اس حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیر اندازی, نشانہ بازی اور دوسرے تمام جدید اسلحہ کا استعمال سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اور اسی میں خوشخبری بھی ہے. لیکن یہ کس لیے ہونا چاہیے؟ یہ بغاوت اور فساد دور کرنے کے لیے ہو, نہ کہ بغاوت کے لیے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ, ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بہرحال یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یمن سے جو کچھ لوگ آئے تھے, یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہاں چلے گئے ہوں, وہاں جا کر آباد ہو گئے ہوں, اور اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی اسماعیل میں سے کہا. جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا. اب یہ حدیث تھوڑا سا تفصیل طلب اور غور طلب ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر اس کے تعلق سے بہت سارے مس کنسپشنز اور لمبے لمبے پوسٹ بیچ میں آ رہے تھے واٹس ایپ پر, اور فتوے لگائے جا رہے تھے کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگایا تو وہ حرام ہے, اس نے اپنا نسب بدل دیا, یعنی کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم اور شدت پسندی کی طرف جا رہے تھے. اس پر ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا, ابھی میرے ذہن میں یعنی وہ کہاں ہے یاد نہیں رہا, ورنہ وہ آرٹیکل ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا رہا تھا, کہ اس نے بہت اچھا لکھا تھا اور ثابت کیا تھا کہ گناہ کب ہے. گناہ اس وقت ہے کہ جب آپ لوگوں سے اپنا نسب, اپنا خاندان چھپائیں اور اپنے باپ کا نام چینج کر دیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے, دھوکہ دے کر, تو وہ چیز گناہ میں آئے گی. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنا نام چینج کر دینا یا اپنے باپ کا نام چینج کر دینا. تو کسی نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا. ہم سے ابو معمر نے بیان کیا, کہا ہم سے عبد الوارث نے, ان سے حسین بن واقد نے, اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے, کہا ہم سے یحییٰ بن یعمر نے, اور ان سے ابو الاسود دہلی نے, اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے, جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا, اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بات سے. اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایسا کرنا درست سمجھے, یا پھر جو اپنے خاندان ہی کو بدل دے اور اپنا جو اوریجنل خاندان اس کو چھپا دے لوگوں سے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک تو نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ اپنے خاندان کو اونچا دکھانے کے لیے, اپنے خاندان کو زیادہ بڑا دکھانے کے لیے کہ ہم بہت عزت دار فیملی سے ہیں, اپنا نام یا نسب یا پھر خاندانی نام چینج کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اگر کوئی خان ہے تو اپنے آپ کو سید بنا لے، کوئی سید ہے تو خان بنا لے، کوئی شیخ ہے تو، یعنی جو فیملی نیم ہے اس کو چینج کر دینا وہ بھی غلط بات ہے. اور کچھ لوگ نسب کو لے کر اتنے زیادہ، یعنی کہنا چاہیے کہ نسب کی بات نہیں آتی ہے، بس صرف خاندان کی بات آتی ہے، خاندان کو لے کر اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے بڑی فیملی، کوئی ایسی جو ڈگنیٹی والی فیملی ہے اس کا نام لگے، اور اس کی بنا پر وہ اپنے خاندان بھی چینج کر لیتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کو جنہوں نے چینج کر لیا، یا پھر اپنے آپ کو سید بتاتے ہیں. تو خیر ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر کسی نے چینج کرا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ہم کسی پر فتویٰ صادر نہیں کر سکتے کہ فلاں تو ایسے تھے اور اب ایسے ہو گئے، تو ہم کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنا خود کا خیال رکھنا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو ایڈاپشن ہے اسلام میں، یعنی متبنا، آپ لوگ جانتے ہیں سورہ احزاب میں اس پر بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کے خاتمے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے زید بن حارثہ، ان کو یہاں پر ان کا نام لیا ہے قرآن میں سورہ احزاب میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج بہت عام تھا کہ کوئی بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا اور اس کو اپنا خاندانی نام دے دیتے تھے، اور وہ اپنے باپ کے نام کی جگہ وہ لے پالک جو باپ ہوتا تھا اس کا نام لگاتا تھا وہ بچہ. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اگر آپ بچہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، اگر ان کو پھر بھی ایک طرف ہم رکھیں اور کسی نے بچے کو اڈاپٹ کیا، تو آپ اس کے باپ کا نام نہیں چینج کر سکتے. آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اسی کے باپ کا نام لگانا چاہیے، نام کے ساتھ اپنا نام نہیں لگانا چاہیے. ہاں اگر جیسے کچھ ممالک میں اب آج کل کاغذی کارروائی بہت اسٹرکٹ ہے اور مشکل ہے، تو اب کاغذی کارروائی کی حد تک تو چاہے تو باپ کا نام جیسے پاسپورٹ پر آپ لا نہیں سکتے دوسرے کنٹری میں جب تک کہ آپ نام وہاں چینج نہ کر دیں، کیونکہ آج کل جو ایڈاپشن ہوتی ہے بہت زیادہ کاغذی کارروائی کے بعد مکمل ہوتی ہے، جس میں سب جگہ اس میں وہ باپ کے نام کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو کاغذی کارروائی ہو رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ ہم یہ مجبوری میں کر رہے ہیں، لیکن بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، خاندان والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اصل باپ کون تھا بچے کا، اور اس کو عام دنوں میں اس کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب یہ جو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ کچھ خواتین، جیسے کہ دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد، اور پھر یہ تھوڑا سا فیشن عام بھی ہو گیا، اور لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے، یعنی وائفس نے، جو بیویاں تھیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا دیا. اور اس کے پیچھے جو ہسٹری بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سارے مرد مارے گئے جنگ میں، تو اب جن لوگوں کی شادیاں ہوئی یا جن کے شوہر سلامت رہ گئے تھے، تو وہ عورتوں نے اپنے خوش نصیبی کے طور پر، یعنی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ ان کے شوہر زندہ ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیا. تو ایکچولی یہ نان مسلمز کا شعار ہو سکتا ہے، تو اس کو فالو کرنا، یعنی غیر مسلموں کی پیروی کرنے میں تو آ سکتا ہے، لیکن اس کو آپ نسب چینج کرنا نہیں کہہ سکتے. نسب چینج کب ہوگا؟ جب آپ باپ کے نام کی جگہ دوسرے باپ کا نام لگائیں. دیکھیں حدیث میں بہت ہی واضح الفاظ ہیں، لیکن آپ اپنے نام کیا کہ شوہر کا نام بطور صرف ایک جسٹ فیشن کے، یا پھر اپنی خوش قسمتی کے طور پہ آپ لگا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر کا نام ہے، وہ ایک الگ بات ہوگی. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہیں لگایا جائے. بہتر تو یہ کہ والد کا نام ہو، لیکن اگر لکھنا ہے تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے فلاں فلاں زوج فلاں، ہے نا، اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نام آپ امیجن کر لیں اپنے خاندان کا، کہ یہ فلاں لڑکی ہے ایکس وائی زیڈ اور زوج ہے ایکس وائی زیڈ، اس طرح سے. تو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو یہ شوہر کا نام ہے، لیکن باپ کا نام نہیں چینج کر سکتے آپ. اور بہتر تو یہ کہ باپ کا ہی نام ہو، بیسٹ یہی ہے کہ. اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں ہمیشہ ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ ایک نام کے آگے فادر کا نام ہوتا ہے، فادر کے نام کے آگے دادا کا نام ہوتا ہے، اور فیملی نیم ہوتا ہے. تو تین نام رکھے جاتے ہیں یہاں پر عرب میں رواج ہے، جو ایک جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام، اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام، اور اس کے ساتھ اس کے دادا کا نام، یا پھر فیملی نیم، یہ تین نام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کہ جیسا نہیں ہوتا کہ جیسے وہ فلاں جبین فلاں، ہمارے یہاں دو دو نام رکھنے کا رواج ہے. تو یہ دو دو نام عربوں میں نہیں ہوتے، بلکہ ایک نام ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہوتا ہے، تو وہ الحمدللہ بہت واضح ہو جاتا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہندوستان میں بھی کتنی مشکل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کہ ہمارے یہاں پر پیدائشی جو اپنے کہنا چاہیے کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر نام کچھ اور ہے، اسکول میں نام کچھ اور ہے، آدھار کارڈ پر نام کچھ اور ہے، پاسپورٹ میں نام کچھ اور ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں نام چینجز ہیں، اور بلانے کا نام کہتے ہیں ایک الگ ہے، ہم یہ نام سے پکارتے ہیں کہتے ہیں. وہ بیچارہ جس کا نام اتنا چینج کرے وہ کتنا گھن چکر نہیں بن جائے گا کہ کون سے نام سے وہ اپنے آپ کو یاد رکھے. تو یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے. سب سے بیسٹ کہ ایک نام رکھو, ساتھ میں فادر کا نام اور اس کے ساتھ دادا کا نام, یا جو خاندانی فیملی نیم ہے وہ نام رکھا جائے, بس یہ سب سے بیسٹ ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے. ہم سے علی بن عیاش نے اور ان سے کہا ہم سے جریر نے اور کہا ہم سے عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے, کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے, یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو. بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ رسول اکرم فرما رہے کہ یہ ہے, بہتان ہے یہ کہ آدمی اپنے باپ کے نام کی جگہ کسی اور کو, اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے. دوسرا, جھوٹا خواب بیان کرے, اور یہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے والا کہے کہ مجھے خواب نہیں دکھائی دیا, ادھر دوسرے سیکنڈ پرسن کہتے کہ اچھا مجھے بھی خواب نہیں دکھائی دیا. تو جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بہتان ہے اصل میں, یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں, اور رسول اکرم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو بیداری میں جھوٹ بولنے سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے خواب بیان کرنا, جھوٹا خواب بیان کرنا, کیونکہ خواب ہم جانتے ہیں کہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو جھوٹا خواب بیان کرنے والا گویا اللہ پر بہتان لگاتا ہے, اور یہی حال جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا ہے, کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے اصل میں. اور اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے تو وہ دوزخی ہے, یا زندہ دوزخی ہے اسکالرز کہتے ہیں. تو اپنے نام کیا کہ زبردستی شیخ پٹھان فرضی طور پر لگا لینا یا سید لگا لینا فرضی طور پہ, ایکچولی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اگلی حدیث دیکھیے, حدیث نمبر 3511. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, کہا ہم کو شعیب نے خبر دی, انہیں زہری نے, ان سے سالم بن عبداللہ نے, ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا آپ ممبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد پھوٹے گا. آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے جملہ فرمایا جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. یہ والی حدیث امام بخاری یہاں پر کیوں لائے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ کچھ قوموں کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے سے بتا دی تھی خبر کہ فلاں کی طرف سے فساد ہوگا, یا فلاں دشمنی اختیار کریں گے, یا تم دشمنی میں ان لوگوں کو زیادہ پاؤ گے. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے, اور بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایکچولی جو تاتاری تھے وہ لوگ تھے, یعنی شیطان طلوع آفتاب. اور یہاں شیطان سے مراد دراصل یہ ہے کہ شیطان جب آفتاب طلوع ہوتا ہے, یعنی جب نکلتا ہے سورج یا غروب ہوتا ہے, تو وہ دونوں وقت شیطان وہاں اپنا بسیرا کرتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ شیطان وہاں پر اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے سورج کے آگے, تاکہ جو لوگ بھی سورج کی پوجا کرنے والے ہیں تو ایکچولی وہ شیطان کی پوجا کریں, ان کی پوجا شیطان کی طرف ہو, ان کی پرستش شیطان کی طرف ہو. تو اسی بنا پر یہ اوقات میں نماز پڑھنے کو بھی منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو مشرق کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے, تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا اشارہ ترکوں کی طرف ہے, کہ انہوں نے جو فساد کیا تھا چنگیز خان کے زمانے میں, جو فساد ہوا انہوں نے مسلمان کو تباہ برباد کر دیا, بغداد کو لوٹا, اور خلافت اسلامی کو اس کا شیرازہ بھی کھیل دیا, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اگر آپ لوگ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کا اتنا عروج الحمدللہ پہنچا ہوا تھا کہ یورپ سے لوگ آتے تھے بغداد کو دیکھنے کے لیے. جیسے آج ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں سیر کے لیے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے, بہت سارے لوگ جو خوبصورتی ہیں وہاں کی گرینری وغیرہ دیکھتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی بغداد کو یا عراق کا جو پورا علاقہ ہے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا تھا, جگہ جگہ باغ پارک بنے ہوئے تھے, جگہ جگہ فوارے فاؤنٹینز تھے, اور بلڈنگز بنائی گئی تھی, خوبصورت گھر بنائے گئے تھے, بہت ہی خوبصورت کہا جاتا ہے پورے یہ علاقے کو ایک طرح سے منور کیا گیا تھا, ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور ڈیزائن کیا گیا تھا, کیونکہ جو دارالخلافہ تھا وہ بغداد تھا, یہ کوفہ تھا, اس کے بعد پھر بغداد ہوا. بہرحال تو اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ باہر ملکوں سے لوگ آتے تھے مسلمانوں کی ایک طرح سے شان و شوکت دیکھنے کے لیے وہاں پر. لیکن جب تاتاریوں نے حملہ کیا، جب مسلمانوں کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور ان کے جو عمرا تھے بہت زیادہ گناہوں میں، شراب میں، عورتوں میں ملوث ہوتے چلے گئے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے تباہی ان پر مسلط کر دی. کسی اور قوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہلاک کیا یا ان کو رسوا کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اصل میں کہ جب کوئی قوم جفا کشی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے، جب اس کے نزدیک اللہ کا دین سیکنڈری چیز بن جاتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس کے نزدیک دنیا پرائرٹی میں آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ ہوش و حواس سے کام لیں اور الرٹ ہوں. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کہا جاتا ہے پورے شہر کو تاراج کر کے رکھ دیا. لاشیں تو کہا جاتا ہے ایسی پڑی تھی وہاں پر جیسے کہ کارپیٹ بچھا دیا گیا ہو، ایسی لاشیں تھیں، ہر طرف خون ہی خون تھا. اور چونکہ بغداد علم کا گڑھ مانا جاتا تھا، تمام علماء وہاں آتے تھے، یعنی ایون مکہ سے بھی زیادہ علم پھیلانے میں مکہ سے بھی زیادہ ہاتھ ہو گیا تھا بغداد کا. جگہ جگہ کہا جاتا ہے لائبریریز ہی لائبریریز تھیں، اور حالانکہ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، ہاتھوں سے لکھتے تھے علماء کرام. تو اس وقت جو علم کا خزانہ تھا، کئی علم کے جو خزانے تھے ہمارے، وہ ہم سے سمجھے ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، کیونکہ کتابوں کی کوئی اور پرنٹ تو ہوتی نہیں تھی، یا تو ایک ماسٹر کاپی ہوتی تھی یا زیادہ سے زیادہ دو یا تین کاپیز ہوں گی، کیونکہ ایسے چھپتے تھوڑی چلے جاتے تھے کتابیں. تو چونکہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، لائبریریز کو آگ لگا دی، کتابوں کو سمندر برد کر دیا. کئی مہینوں تک یا بلکہ کئی سالوں تک کہا جاتا ہے کہ سمندر کا جو دریائے دجلہ ہے اس کا پانی کہا جاتا ہے نیلا اور بلیک سا رہا، انک کی وجہ سے، جو کتابیں اس میں ڈبوئی گئی تھیں، جو کتابیں اس میں پھینکی گئیں یا جلائی گئیں، اس کی وجہ سے پانی بلوئش یا پھر بلیکش ہو گیا تھا. آپ سوچیں کتنا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو. ایک واقعہ بیان کرتے، ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے ان کے گھوڑے روک لیے تھے ان کے سردار کے، تاتاریوں میں سے کوئی جو ان کا سردار تھا اس کا، اور کہا تھا کہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تجھ پر اللہ کا قہر نازل ہوگا. تو اس سردار نے کہا تھا کہ میں ہی تو تم پر اللہ کا قہر ہوں. یہ جملہ اس نے جواب میں کہا تھا. اور جس وقت تاتاری مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت کہا جاتا ہے بحث و مباحثہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ گھوڑا اور گدھا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی فقہی موشگافیوں میں لگ گئے تھے مسلمان. ان کے نزدیک کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں رہا تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ جب قومیں اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر بیکار کاموں میں لگ جاتی ہے، لغویات میں لگ جاتی ہے، جب ان کے نزدیک اصل ان کا جو ایم اور گول ہے وہ ہٹ جاتا ہے ان کی نظروں کے سامنے سے، تو پھر وہ بیکار کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، بلا وجہ کی فقہی بحث و مباحثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اونٹ تو نگل جاتے ہو اور سونف اور زیرے کو چھانتے رہتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے، حلال اور حرام کے فتوے، کرتا پیجامہ کتنا اونچا رکھنا ہے، انچ سے ناپ پر. ایک اسکول کے بارے میں نے سنا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، کہ ایک اسکول ایک کہا جاتا ہے جہاں پر بچوں کو جو یعنی روزانہ جب بچے داخل ہوتے ہیں تو کوئی اور چیز پہ تو توجہ نہیں دی جاتی، ان کے انچز سے ان کے ناپے جاتے ہیں. وہ جو ناپنے کا ٹیپ ہوتا ہے نا، لمبا سا جو ہوتا ہے جس میں انچز اور سینٹی میٹر میٹر لکھا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ روزانہ بچوں کے وہ ناپے جاتے کہ پیجامہ نے اتنے انچ اونچا پہنا نہیں پہنا. ہم تو یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہاتھ سینے پر باندھا تھا یا پیٹ پر باندھا تھا، دونوں کے بیچ میں باندھا تھا، آمین زور سے کہی یا آمین ہلکی آواز سے کہی، سورہ فاتح امام کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی. انہی مسائل میں ہم الجھ کر رہ گئے، اور جو ہمارا اصل مقصد تھا ہم نے اس کو فراموش کر دیا. تو بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ مشرق کی طرف سے جو فساد پھوٹے گا تو یہ تاتاریوں ہی کا عذاب تھا جو کہ ہو چکا، اور واللہ اعلم یا آگے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال اگلی حدیث پر آئیے، اور بیچ کی احادیث ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ریپیٹڈ احادیث ہے اس کو ہم نہیں لے رہے ہیں. حدیث نمبر 3517 دیکھیے، ایک کہتانی آدمی کا تذکرہ. 3517 ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے کہا، ان سے سور بن زید نے، اور ان سے ابو الغیث نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ قبیلہ کہتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا. یہ حدیث کتاب الفتن میں بھی آئی ہے. اور یہاں پر ایکچولی جو قیامت کے قریب جو فتنے رونما ہوں گے ان کا ذکر ہے کتاب الفتن میں، اور یہ حدیث میں اسپیشلی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس سے مراد محدثین کہتے ہیں یا علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے لیڈرز اور رہنما ہیں جو لوگوں پر کوڑے کے بل پر، یعنی لاٹھی کے بل پر اپنی حکومت کریں گے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اس شخص کا نام بھی بتایا گیا ہے، تو اس کے روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی کے بعد نکلے گا اور انہی کے قدم با قدم چلے گا. تو بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرے گا، اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جو لوگ ظلم کریں گے یہ ان کے اوپر لاٹھی اٹھائے گا. یعنی اچھے معنوں میں بھی لیا گیا ہے اور برے معنوں میں بھی لیا گیا ہے، واللہ عالم. تو بہرحال جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ قیامت کی جو نشانیاں، اس کو اشراط الصغریٰ اور اشراط الکبریٰ کہا جاتا ہے، کہ چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. تو آج کے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ 99% جو چھوٹی نشانیاں تھیں اشراط الصغریٰ وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی نشانیاں باقی ہیں. جیسے اس دن آپ لوگوں سے پوچھا تھا میں نے کہ کون کون سی وہ نشانیاں، 10 نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا قیامت کے قریب جو رونما ہوں گی، کہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، دابت الارض ہے، دھواں ہے، زمین کا دھنسنا ہے 3 اطراف سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا نزول ہے، دجال کا آنا ہے. تو یہ ساری نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن جو چھوٹی نشانیاں تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. تو بہرحال یہاں پر بھی ایک شخص کا، ایک قبیلے کا ذکر ہے، کیونکہ ہم کتاب المناقب میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں کہ کس کی کیا فضیلت ہے اور کس کو کس بنا پر اہمیت حاصل ہے، اور خاندان اور قبیلے اور برادریاں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہیں. یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب خاندان، قبیلے اور برادریاں اس لیے بتائی ہیں، یہ بنائی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تعارف حاصل کر سکیں، آئیڈینٹیٹی کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر اور غرور جتانے کے لیے. جیسے کہ اس دن ہم لوگ جب سوال جواب کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ جو خاندانی لوگ ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، یعنی خاندان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. تو بے شک بالکل خاندان کو اہمیت دینی چاہیے، جو واقعی میں خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. خاندان اچھا ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ آپ اپنی سپیریورٹی جتلائیں اور سامنے والے کو نیچا دکھائیں، بلکہ آپ کے اچھے خاندان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر، یعنی آپ جو ہے سب کے سامنے اپنے آپ کو وہ اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ والا جو بات ہے کہ اپنے آپ کو سب سے نمایاں کر کے دکھائیں، یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اسلام نے اسی کا خاتمہ کیا کہ ٹھیک ہے خاندان اور قبیلہ، اپنے خاندان کا نام ایک مضبوط خاندان ہونا چاہیے، اور شروع سے ہوتا چلا رہا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہے نا، اس میں بھی قوم قبیلے ہی کی بات ہے، نہیں کہ ہم تو تیرے قبیلے کو کوئی ایسا نہیں پاتے ہیں. اور اس زمانے میں ہم سب جانتے کہ عرب لوگوں کے قبائل پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ قبیلہ پرستی کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو ٹھیک ہے خاندان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے کہ جو اچھے خاندان والے ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاندان والے، جیسے اگر لڑکیاں لے کر آؤ یا آپ لڑکی دیں اس خاندان میں، تو چاہے وہ اچھے خاندان والے ہی کیوں نہ تھے، بعض وقت نہیں نپ پاتی ہے نا، ہوتا ہے ایسا. جیسے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کتنے اعلیٰ خاندان کی تھی، ہے نا، خوبصورت تھی ماشاء اللہ، شاعرہ تھی، عربی میں ان کی فصاحت اور بلاغت میں کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. رسول اکرم کے خاندان سے، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کا، یعنی جو ان کا ددھیال کہنا چاہیے وہ بھی بیسٹ تھا. لیکن آپ دیکھیں دونوں کی نہیں نبھ سکی. تو بعض وقت اچھے خاندان کا ہونا بھی اس کی یہ علامت نہیں ہے کہ ہر زندگی میں اور ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں گے اور ہر میدان میں ہی آپ اچھے ہوں. یہاں پر یہ مراد ہے بعض وقت دو بہت اچھے خاندان، بہت اچھے تقویٰ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض وقت ان کی نہیں نبھ پاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے خاندان کی اہمیت اپنی جگہ. اور ایسے جیسے جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے جن کو ہم دیکھتے آئے ہیں، ایسے لوگ جو جن کو عزت اور اس کا ادب و لحاظ، ادب اور احترام کا کوئی لحاظ نہیں رہتا، پاس و لحاظ نہیں رہتا، تو وہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے وہ بے عزتی کو ڈریں گے نہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی کہ آپ ایک خاندان کو دیکھ کر لیں کہ ایسا خاندان جو عزت دار ہو. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ سید نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ شیخ نہ ہو، یعنی جس کو ہمارے یہاں پر جو خاندانوں کو ہمارے اوپر بہت سپیریئر سمجھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس خاندان سے نہ ہو، لیکن اس کے اپنے خاندان میں ایک ڈگنیٹی، ایک عزت، ادب لحاظ پایا جاتا ہو، احترام پایا جاتا ہو بڑوں کا، تو وہ لوگ بالکل اچھے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے ویسے نام کے طور پر وہ خاندان والے نہ ہوں، لیکن ان کی شرافت، ان کی عزت، ان کی نیکیوں کا سب لوگ ہو سکتا ہے گواہی دیں ان کی نیکیوں کی. تو بہرحال یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ خاندانی ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے، اور خاندانی لڑکی کرنا، خاندانی لڑکے کو دینا، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن بعض وقت وہاں پر بھی کریشز ہو جاتے ہیں. اور جیسے اس دن کسی نے یہ بھی کہا تھا جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو جو اچھے خاندان والے لوگ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہچانے جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے ہی کسی نے کہا تھا، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ منافقون میں منافقین کی جو کوالٹی بتائی ہے وہ کیا ہے کہ خشوب مسندہ، کہ ایسے ہیں گویا کہ لکڑی کے کندے ہیں جو کہ گویا کہ دیوار پر لٹکا دیے گئے ہوں، یعنی شو پیس کے طور پہ. جیسے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا کہا جاتا ہے بہت ہی رعبدار پرسنالٹی تھی اس کی، اسی بنا پر اس کو وہ لوگ اپنا سردار چننے والے تھے رسول اکرم کے آنے سے پہلے، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی بنا لیا گیا تھا. بہرحال اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین لباس وہ پہنتا تھا، اس کی ظاہری پرسنالٹی بہت اچھی تھی، بہت رعبدار پرسنالٹی کا مالک تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی کہا جاتا ہے، رعبدار آواز تھی. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ دولت مند بھی تھا، اچھا خاصا پیسے والا بھی تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ منافق تھا. تو بعض اوقات ظاہری شخصیت آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، کسی کی ظاہری پرسنالٹی جو ہے وہ دھوکہ دے سکتی ہے، تو بالکل ظاہر پر نہ جائیے. ہمارے دین میں اصل میں باطن پر زیادہ توجہ دی گئی. باطن سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ وہ باطنی فرقے کی بات میں نہیں کری، یہاں پر مراد یہ کہ آپ کا دل اچھا ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے. اگر قلب سلیم ہے تو سب کچھ اچھا، اگر قلب سلیم نہ ہو تو سب کچھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم ظاہری پرسنالٹی سے بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے کسی کی کہ یہ ظاہر دکھنے میں بہت اچھے تو بہت اچھے ہی ہوں گے، نہیں، ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی تھی، کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہوتے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے، تب بھی عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے لگتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. آپ سوچیں کہ کتنی کم ان کی ہائٹ ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت ان کی پتلی، وہ خود کہتے ہیں، جب اگر آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں بہت کمزور تھیں اور بہت منہنی سا تھا میں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی، میں وہیں کھڑا تھا کعبۃ اللہ کے سامنے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی، یعنی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، میری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. ایک تو ان کی ظاہری پرسنالٹی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قرآن تمہیں سیکھنا ہو تو ان چار لوگوں سے سیکھو. جو اسپیشل نام لیا تھا، ویسے تو اور بہت سارے قرآن کے عالم تھے ماشاء اللہ صحابہ میں، لیکن آپ نے اسپیشل جن کا نام لیا تھا اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو بہرحال یہ بھی چیز ہمارے سامنے آئی کہ ظاہری پرسنالٹی بھی خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے. تو صورت شکل، جسمانی ساخت، لحیم شہیم ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر بہت ہی زیادہ جن کی ہائٹ کم ہوتی ہے یا جن کا رنگ کم ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ فقرے کسے جاتے ہیں ایسے لوگوں پر. اور آپ نے دیکھو کہ ابھی جو چل رہا ہے پوری دنیا میں، جو ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے ریسزم، کہ اسکن کلر کی بنا پر ڈفرینشیٹ کرنا، اسکن کلر کی بنا پر ڈسکریمنیشن کرنا، کہ تم وائٹ، ہم بلیک، ہم بلیک، تم وائٹ، لہٰذا تمہاری وہ ویلیو نہیں ہو سکتی جو ہماری ویلیو ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اسلام دیکھیں، یہی تو چیز ہے ہمارے دین میں، کہ ہمارا دین دین فطرت پر ہے، فطری دین ہے ہمارا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب چیزوں کو ختم کر دیا تھا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، سارے بھید بھاؤ، اونچ نیچ سب ختم کر دیا الحمدللہ. اللہ کے نزدیک کون سب سے بیسٹ ہے؟ جو تقوی والا ہے. تو حسب نسب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. سوچیں کتنی غور و فکر والی بات ہے. اگر عمل نہیں ہے، عمل ندارد ہے، تو کوئی ویلیو نہیں ہے خاندان کی، آپ کتنے بھی بڑے خاندان کے ہوں. ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابو طالب کی مثال ہمارے سامنے، حالانکہ اتنا سپورٹ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، ابو طالب نے کتنا سپورٹ کیا، لیکن کچھ کام نہیں آئے گا جب تک ایمان نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ خاندان، قبیلہ، سب سے بڑھ کر اسکن کلر سے بڑھ کر کس کی ویلیو ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی. تو عمل اگر آگے نہیں بڑھا سکا کسی کو، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اور اے صفیہ، رسول کی پھوپھی اور رسول کی بیٹی، جو مانگنا ہو یہاں مانگ لو، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا جب تک اس کا عمل نیک نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنے. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3518، جاہلیت کسی باتیں کرنا منع ہے، اب آپ دیکھیں جاہلیت کس کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص بظاہر پڑھا لکھا ہو سکتا ہے پوسٹ ڈاک ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اندر سمجھداری نہیں ہے تو اس کو ڈگریاں رکھنا کوئی فائدہ اور کوئی معنی نہیں دیتا. حضرت محمد بن سلام نے بیان کیا کہ ہم کو مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے، اور کہا کہ مجھے عمر بن دینار نے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے. مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے. وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑے دل لگی کرنے والے، انہوں نے ایک انصاری کے پیچھے والے حصے پر ضرب لگا دی، ایسی مذاقن یا مزاحن. انصاری اس پر غصہ ہو گئے، حالانکہ انہوں نے مزاح میں کیا تھا، لیکن بعض وقت کسی کو مذاق سوٹ نہیں کرتا ہے یا برداشت نہیں ہوتا ہے. اور اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے ایکچولی جاہلیت کی پکار پکاری، اور اس نے کہا کہ انصاری نے کہا اے قبائل انصار، حالانکہ انصار نام کا کوئی قبیلہ نہیں تھا اس سے پہلے، تو اے قبائل انصار مدد کو پہنچو. اور مہاجرین نے کہا اے مہاجرین مدد کو پہنچو. یہ شور و غل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، یعنی شور سن کر، اور فرمایا کیا بات ہے، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ ما بال دعوی اہل الجاہلیہ ما شانہم. آپ کی صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو. اور عبداللہ ابن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، کہا کہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے. مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزت دار ذلیل کو یقیناً باہر نکال دے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اندر کی باتیں تھوڑی جانیں گے، بس یہ مشہور کر دیں گے اچھا زبردستی اس کو عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا صرف چھوٹی سی بات کہنے پر. تو اس سے رسول اکرم کی حکمت تھی کہ آپ نے اس وقت اسے قتل نہیں کرنے دیا، اور پھر سارے ہی لوگ مدینہ والے آپ ہی کے فیور میں تھے الحمدللہ اور ہو گئے تھے. تو بہرحال یہاں پر اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور گروہ کے نام پر آواز دینے کو جاہلیت کی پکار کہا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ عام ہے اصل میں کہ سسرال والے بعض اوقات بہو کو تانے دیتے دیتے تنگ کر دیتے ہیں کہ تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے، تمہارے والدین ایسے، تمہارے ماں باپ ایسے، یہ تم ایسی. اگر بہو بیچاری سننے والی غریب مل گئی تو بس سسرال والے تنگ کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کے خاندان کو اتنا برا بھلا کہیں گے تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھایا تم کو، تمہارے یہاں ایسے ہوتا ہے کیا، کوئی تمہاری عزت کا پاس و لحاظ نہیں، اس طرح سے کہہ کر ذلیل کیا جاتا ہے گھر میں بہو کو. اور بعض وقت اگر بہو شیر والی یعنی اس طرح سے مل گئی کہ وہ حاوی ہوتی ہے تو وہ بار بار شوہر کو تانے دیتی ہے، آپ کے خاندان والے ایسے، آپ کے ماں باپ ایسے، آپ کی بہنیں ایسی، آپ کے بھائی ایسے. تو یہ خاندان والوں پر اس طرح سے اچھل اچھل کر بولنا یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ جاہلیت کے کام ہے. یہ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کو، عزت دار شریف پڑھے لکھے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے اصل میں ایسے جملے پکارنا کہ تمہارا خاندان، ہمارا خاندان، ہم بہت اچھے تم بہت برے، تم بہت برے ہم بہت اچھے، ہمارا خاندان تو ایسا ہے. بعض اوقات بیویاں یہ بھی کہتی ہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ان کے یہاں ہوتا ہے ایسا، ان کے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ایسا. تو یہ کیا بات ہوئی، یہ ان کون ہیں اور آپ کون ہیں؟ اب آپ انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آپ کی ضروریات کون پوری کر رہے ہیں؟ آپ کے شوہر کر رہے ہیں پوری، تو ان کے خاندان کو برا بھلا بول کے کیا فائدہ؟ تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے. اور بعض اوقات شوہر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، بہت زیادہ بیوی کو زود و کوب کیا جاتا ہے، بار بار خاندان کا تانا دیا جاتا ہے، یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے، جاہلیت کسی پکارے. کوئی شخص جو اچھا مسلمان ہونا، علم والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ کبھی بھی اس طرح سے خاندان پر طنز نہیں کرے گا، خاندان کی بات نہیں کرے گا. اگر تم کو خاندان کی اتنی پرواہ تھی تو شادی کیوں کی پھر؟ پہلے ہی دیکھ، پہلے تو تمہارے سامنے تھا نا یہ خاندان کون سے، سب کچھ تمہیں معلوم تھا، تو پہلے تو خاندان نہیں دکھائی دیا، پہلے تو چوکھٹ پکڑ لی تھی، راستہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ہم کو دے دو لڑکی، اور اب لڑکی لانے کے بعد کہتے کہ تمہارا خاندان ایسا اور ویسا. اور لڑکی والے بھی کیوں کہیں، یا لڑکی کیوں کہے شوہر کے خاندان کو برا بھلا، کہ دینے پر تو لے ہوئے تھے، پہلے نہیں دیکھا تھا خاندان. تو یہ خاندانوں پر تانے دینا دراصل یہ جاہلوں کا کام ہے، ایک صحیح مسلمان شخص یہ تانے نہیں دے سکتا. اگر وہ دیتا تو اس کا مطلب وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اصل میں وہاں پر یہ بات کہی، اور ارقم ایک صحابی تھے، ینگ سے لڑکے تھے، اس کے سامنے ان کے سامنے اس شخص نے یہ بات کہی. جب انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا تو یہ عبداللہ بن ابی مکر گئے اور کہنے لگا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, اور وہ صحابی کو جھوٹا قرار دیا. کہا تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا قلق ہوا کہ یہ شخص جھوٹی بات کر رہا ہے اور اس نے میری بات کو ریجیکٹ کر لیا. مدینہ پہنچنے کے بعد سورہ منافقون نازل ہو گئی اور اس میں اللہ تعالی نے خود یہ بات فرما دی کہ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ عزت والا ذلت والے کو یہاں سے نکال باہر کرے گا. کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خود یہ عبداللہ بن ابی کے جو لڑکے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ, وہ سچے مسلمان تھے. وہ خود راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, یعنی اپنے باپ کو ہی کہا کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, رسول اکرم زیادہ عزت والے ہیں اور وہ ان کے لیے ہمارے دل میں زیادہ عزت ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں دنیا میں ہی ان کی سزا لکھ دی تھی تھوڑی بہت, کہ ان کے بیٹے سب انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کی اولادوں نے ان کا مال بعد میں پورا اسلام کی راہ میں کام میں آیا. جو مال بچا کے رکھتے تھے نا جنگوں میں دیتے نہیں تھے, وہ سب کا سب اسلام کے راستے میں کام آیا. تو بہرحال تو یہاں پر دراصل یہ جہجہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام سے کہا جاتا ہے, وہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے, ان کا دھکا لگ گیا, یا ہو سکتا انہوں نے مزاحن اس طرح سے کیا ہو اور انصاری کو یہ بات بری لگ گئی, اور وہ بھی غلام ہی تھے, وہ بھی انہوں نے پھر یہ جاہلیت کی پکار پکاری کہ یا معاشر الانصار, اور پھر مہاجرین نے کہا کہ اے مہاجرین کے گروہ. تو رسول اکرم نے اس بات کو بالکل منع کر دیا کہ ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے, اور یہ چیز مسلمانوں کو بطور یا بحیثیت امت مسلمہ کو یہ نقصان دیتی ہے, ڈسٹروائے کر دیتی ہے امت کو. یعنی اگر آپ اس طرح سے گروہی تعصب میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ چیز مجموعی طور پر امت مسلمہ کو نقصان پہنچائے گی, اس میں درار ڈال دے گی, اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو ہم کو بحیثیت ایک امت, ایک ہم نبی کو ماننے والے ہیں, ایک اللہ کو ہم ماننے والے ہیں, ایک رسول کی ہم بات ماننے والے ہیں, ہم کو کبھی بھی وطنیت قومیت اور قبیلہ پرستی پر نہیں آنا چاہیے, یہ جاہلیت کی پکار ہے. ہم کو کس پر فوکس رہنا چاہیے کہ ہم پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے, ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے فائدے اور خیر خواہی کے لیے سوچنا چاہیے, وطنیت اور قومیت میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے. مسلمان کے لیے سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک شخص کہیں کا بھی رہنے والا دنیا کے حصے کا, اگر وہ کلمہ کو ہے تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے الحمدللہ, اور یہی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے جو انسان کو سارے بھید بھاؤ ختم کر کے ایک کر دیتا ہے الحمدللہ. اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. تو ایسے ہم سب ایک ہیں اصل میں, تو اس بات کو ہم محسوس کریں. اور اس بنا پر علامہ اقبال نے طنز کیا تھا نا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. تو اس لیے ہم سب مسلمان ہیں. ہم یہ سید مرزا افغان یہ تو صرف پہچان کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں, اس کی ویسی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت کس بات کی کہ ہم سب ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے فائدے کا سوچیں, یہ اصل بات ہے. اگلی حدیث دیکھیے 3519. ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا, ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا, ان سے عامش نے, ان سے عبداللہ بن مرہ نے, ان سے مسروق نے, اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سفیان نے زبیر سے, انہوں نے ابراہیم سے, انہوں نے مسروق سے, انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے, گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے. اب اس چھوٹی سی حدیث میں تین چار چیزیں آ گئی ہیں کہ نوحہ کرنے کو منع کیا گیا ہے, ہم سبھی جانتے ہیں, رخسار پیٹنا یعنی جو گال ہے اس کو پیٹنا, گریبان پھاڑنا یعنی اپنے گریبان پر اس کو کھینچنا, یا اس پر وہ جیسے ہاتھوں سے مار مارتے ہیں نا, یہ سب کرنا یعنی جس کو ماتم کہتے ہیں, وہ سب کرنا منع ہے. اور اصل چیز یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے کہ جاہلیت کی پکار پکارنا. تو اگر وہ ان کاموں کو کوئی شخص درست کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو ایکچولی ایسا شخص دیکھا جائے تو وہ اسلام کو نہیں مانتا, تو یعنی مسلمانوں کی روش پر وہ نہیں ہے, مسلمانوں کے راستے پر وہ نہیں. ہم میں سے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ نان مسلم ہو گیا یا کافر ہو گیا, بلکہ وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے, مسلمانوں کی روش پر نہیں ہے, اور یہ بہت غلط چیز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ہم یہ قبیلہ پرستی سے بچ سکیں. قبیلہ خزاعہ کا بیان, جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ خزاعہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور ان کے نسب میں اختلاف ہے مگر اس پر اتفاق ہے کہ وہ عمرو بن لوہی کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا چچا اسلم تھا جو قبیلہ اسلم کا جد اعلی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے ابن اسحاق نے اپنے اس میں بیان کیا ہے کتاب میں کہ بتوں کو نصب کرنا انہوں نے شروع کیا یا صائبہ یعنی جو جانور تھے ان کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑنا انہوں نے ہی شروعات کی تھی. اور کہا جاتا کہ یہ عمرو بن لوہی جو تھا وہ شام کے ملک گیا, وہاں جا کر اس نے بت پرستوں سے ایک بت مانگ لایا اور اسے کعبہ میں لا کھڑا کیا. اسی کا نام سہیل تھا اور ایک شخص اصاف نامی نائلہ نامی ایک عورت تھی اس کا بھی بت وہاں پر نصب کیا اور اس نے اس کو بھی وہاں پر کھڑا کیا تھا. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ بت پرستی اور شرک کی شروعات عمرو بن لوہی سے شروع ہوئی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جدہ گیا اور وہاں سے کچھ بت اٹھا لائے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوجے جاتے تھے, جیسے ود سوا یا غوث یا اوک اور نصر, ان کو مکہ اٹھا لایا اور لوگوں سے کہا کہ ان کی پوجا کرو. اس طرح عرب میں بت پرستی جاری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی مار ہو اس شخص پر جس نے خود بھی گناہ سمیٹا اور دوسروں کو بھی یہ گناہ میں انوالو کیا. کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر بت پرستی عام تھی حجاز کے علاقے میں اور فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑا تھا, جگہ جگہ بت نصب تھے, کہیں پر اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو بھیجا بت گرانے کے لیے, کہیں کسی اور صحابی کو بھیجا اور بتوں کا خاتمہ کیا. 360 بت کعبے میں تھے, اس کو ختم کیا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے شرک کا خاتمہ کیا, آپ نے بتوں کی گندگی سے سب کو پاک کیا, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے کہ پھر یہاں پر حجاز کے علاقے میں اس طرح کی قبر پرستی شروع ہو گئی. یعنی بت تو نہیں تھے, کھڑے بت نہیں تھے لیکن لیٹے ہوئے بت تھے. قبر پرستی شروع ہو گئی, نظر و نیاز شروع ہو گئے, دھاگے اور ہر جگہ جگہ اس کو مقدس, جیسے درخت کو مقدس بنا دیا گیا کہ درخت کے نیچے رسول اکرم بیٹھے تھے لہٰذا بھی درخت کی پوجا کرنا, اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن بعد میں الحمدللہ کچھ لوگوں نے مل کر, اس میں محمد بن عبد الوہاب بھی شامل ہیں, انہوں نے اس سب طرف جو شرک چھایا ہوا تھا یا قبر پرستی جو چھائی ہوئی تھی اس کو بالکل ختم کیا اور اس کا خاتمہ کیا الحمدللہ. تو آگے حدیث دیکھیے 3520. مسئلہ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن آدم نے اور کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی. انہوں نے ابو حسین سے, انہیں ابو صالح نے, انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن لوہی بن قمع بن خنزف قبیلہ خزاعہ کا باپ تھا. عمر بن لوہی بن قمع بن خنزف قبیلہ خزاعہ کا باپ تھا. اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی. سے زہری نے بیان کیا, انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی, اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا. اور صاحبہ اسے کہتے تھے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا. اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کسی برے کام کی شروعات کرے گا اس کا اثر, یعنی جو بھی اس کو فالو کریں گے تو بعد میں بھی اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کو ان سب کا گناہ بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ کسی چیز کو وقف کر دیتے ہیں, کسی چیز کو ایسا مقدس جان لیتے ہیں, یعنی توہم پرستی ایسی پائی جاتی ہے کہ اس سے پھر کوئی کام نہیں لیتے. تو یہ چیز درست نہیں ہے, یہ زمانے جاہلیت کی سی باتیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بیان اور زمزم کا واقعہ. حدیث 3522. ہم سے زید بن اخزم نے بیان کیا کہ ہم سے ابو قتیبہ سالم بن قتیبہ نے بیان کیا, ان سے مسلم بن سعید قصیر نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے ابو جمرہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ابو ذر کے اسلام کا واقعہ تمہیں بتاؤں یا سناؤں, ہم نے عرصیہ ضرور سنائی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بتلایا میرا تعلق غفار سے تھا, ہمارے یہاں یہ خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں. پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے پاس مکہ جاؤ اور اس سے گفتگو کرو اور پھر اس کے سارے حالات آ کر مجھے بتاؤ. چنانچہ میرے بھائی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور واپس آ گئے. میں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص کو دیکھا جو اچھے کاموں کے لیے کہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے. میں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے میری تشرفی نہیں ہوئی. اب میں نے توشے کا تھیلا اور چھڑی اٹھائی اور مکہ آ گیا. وہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور آپ کے متعلق کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا. میں صرف زمزم کا پانی پی لیا کرتا تھا اور مسجد حرام میں ٹھہرا ہوا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا جی ہاں. بیان کیا تو پھر میرے گھر انہوں نے کہا کہ میرے گھر چلو. پھر وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ گیا. نہ انہوں نے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے کچھ کہا. صبح ہوئی تو میں مسجد حرام میں آ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں، لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا. کہا کہ پھر حضرت علی میرے سامنے سے گزرے اور بولے کہ کیا ابھی تک آپ اپنے ٹھکانے کو نہیں پا سکے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ آئیے. انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی نے پوچھا آپ کا مطلب کیا ہے، آپ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ اگر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں. کہا کہ میں ایسے ہی کروں گا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا. تب میں نے ان سے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے مجھے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا. اس لیے میں اس ارادے سے یہاں آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے اچھا راستہ پایا کہ مجھ سے مل گئے. میں انہیں کے پاس جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. جہاں میں داخل ہوں آپ بھی داخل ہو جائیں. اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہوگا تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. اب دیکھیں سبحان اللہ کیسے علی رضی اللہ عنہ ذہین تھے اور کیسے ان کو سمجھ تھی کہ کس طرح سے بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اس وقت آپ آگے بڑھ جائیں، چنانچہ وہ چلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا. اور آخر میں وہ ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و ارکان مجھے سمجھا دیجئے. آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اسے اپنے شہر کو چلے جانا. پھر جب تمہیں ہمارے غلبے کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا. میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو ان سب کے سامنے اسلام کے کلمے کا اعلان کروں گا. چنانچہ وہ مسجد حرام میں آئے. قریش کے لوگ وہاں موجود تھے اور کہا اے قریش کی جماعت، سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قریشیوں نے کہا کہ اس بددین کی خبر لو. چنانچہ وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا ارے نادانو، قبیلے غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ غفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اس طرف سے گزرتے ہیں. اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرام میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا اسی کو پھر دوہرایا. قریشیوں نے پھر کہا پکڑو اس بددین کو. جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہی آج بھی کیا. اتفاق سے پھر عباس بن عبد المطلب آ گئے اور مجھ پر گر گئے، مجھے اپنے جسم سے انہوں نے چھپا لیا اور جیسا انہوں نے قریشیوں سے کل کہا تھا ویسے ہی آج بھی کہا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت ابو ذر کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی. تو یہاں پر اصل میں بتانا، امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ جو غفار قبیلہ تھا، آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. کیونکہ جو غفاری قبیلہ تھا یہ وہاں پر راستے میں ہی ہوتے تھے یہ لوگ، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی لوٹ بھی لیتے تھے ان کا قبیلہ کسی لوگوں کو جو راستے سے گزرنے والے ہوتے تھے، تو ان کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے کیونکہ مین شاہراہ پر رہتے تھے، وہاں سے لوگ قبیلے والے گزرتے رہتے تھے. تو بہرحال یہاں اس لیے لائی گئی ہے حدیث، یہ اور پیچھے والی حدیث بھی، دونوں حدیثوں کو ملا کر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حصے اور نصیب میں لکھ لے کہ آپ ابو ذر غفاری جو کہ باہر کے تھے، مکہ کے باہر کے تھے اور قریش خاندان کے بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا. اور وہ شخص ایک جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں پیدا کیا، عمرو بن لوہی کو، اور کعبۃ اللہ کے وہاں رہنے والا بنایا، جو کہ وہ گھر ہی خاص اللہ کے لیے بنا تھا، لیکن وہ کیسا بدبخت شخص تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو قبول نہیں کیا بلکہ الٹا شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنا، لوگوں کے لیے بھی خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کے دروازے کھلے. اور یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ باہر سے آئے اور باہر سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو سمجھا اور الحمدللہ مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، ہدایت دے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل پھر اہمیت کس بات کی ہوئی، ایمان اور عمل صالح کی. ایمان ہے تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ ناکام ہیں، چاہے آپ قریش قبیلے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ اگر کوئی بت پرست ہے تو اس کی بت پرستی اس کے پھر کسی کام نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنے بھی اچھے خاندان کا شخص ہو یا اس نے کتنے بھی بت پرستی کے ساتھ نیک کام کیے ہوں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے، انہوں نے اسلام کو، یعنی اپنے اسلام قبول کرنے کو اعلانیہ سب کے سامنے ظاہر کیا، سب کے سامنے بتایا انہوں نے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور قریش کے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہنے لگے، ان کو بے دین، یعنی جس نے اسلام قبول کیا اس کو بے دین کہنے لگے، اور اپنے آپ کو وہ دیندار سمجھتے تھے۔ یعنی یہ بھی شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے کہ گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور اچھے کاموں کو بدصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیث جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اور اس کی جو اگلی حدیث ہے 3522، دونوں سیم ہی حدیثیں ابو ذر غفاری کے بارے میں ہی ہیں، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قریشیوں نے، اسپیشلی رسول اکرم کے خاندان والوں ہی نے ابو ذر کو مارا تھا۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ رسول اکرم کے خاندان کے ہی لوگ تھے، لیکن خود رسول اکرم کے خاندان کے لوگ بھی پوری طرح اسلام نہیں قبول کر سکے یا قبول نہیں کرنا چاہا انہوں نے۔ اور خود عباس رضی اللہ عنہ نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، آپ کے چچا ابو طالب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ابو لہب تو ہم سب جانتے کہ الٹا وہ دشمن تھا اسلام کا بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو اچھے خاندان میں پیدا ہونا پھر بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے جب تک کہ آپ ایمان والے نہ ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیٹھے بٹھائے گھروں میں اسلام کی نعمت سے نواز دیا، کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی ہم کو، کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ الحمدللہ ماؤں کی گود سے ہم کو اسلام مل گیا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ خود بتائیں کہ پوری زندگی اس شکر میں گزار دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے الحمدللہ اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ یہ کیا ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم پلاننگ کر کے آئے تھے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر دیتا تھا، ہم کو نان مسلم گھرانے میں بھی پیدا کر دیتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور الحمدللہ ہم کو اسلام کی نعمت ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح طریقے سے شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہم کو اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمارے درمیان جو یہ قبیلہ پرستی یا خاندان پرستی یا نفس پرستی یا اعلی خاندان کے ہونا یا گھٹیا خاندان کے ہونا، یہ جو سوچ ہے اللہ کرے کہ اس کا خاتمہ ہو۔ اسلام، جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک سارے مسلمان برابر ہو جاتے ہیں، جو تقوی میں آگے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتے اور پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی ریسزم نہیں ہے، کوئی کیپٹلزم نہیں ہے، اسلام ان سارے بھید بھاؤ کو ختم کرنے آیا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔